eawaz.com. Local number 6478724900.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. هم رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، محنتوں کا مہینہ، کوشش کا مہینہ. ان دنوں میں نیکی میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو جستجو ہونی چاہیے، کیونکہ نہیں پتا کہ زندگی کی مہلت کتنی رہ گئی ہے. ہمیں کسی کی جب اطلاع ملتی ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہائے، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی. ابھی وہ 40 سال کا تھا، ابھی وہ 45 سال کا تھا، ابھی تو بہت ینگ تھا. حالانکہ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آسمان سے ایک منادی کرنے والا آواز دیتا ہے کہ کوچ کرنے کا وقت قریب آ جاؤ. قریب آ پہنچائے تو اپنا زادِ راہ تیار کر رکھو. اور ہم میں سے کتنے ہی ہیں جو 40 کے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ کیا ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنا سامان تیار کریں اور اس میں جلدی کریں؟ ابراہیم النخعی کہتے ہیں، لوگ دنیا کی طلب میں لگے رہتے تھے، لیکن جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے تو آخرت کی طلب شروع کر دیتے. یعنی ان کے زمانے میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے، یا آخرت کی طرف توجہ دیتے تھے جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے تھے. اور امام النبوی ریاض الصالحین میں روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچتا تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا. تو یہ عمر بھی ہمارے لیے ایک علام ہوتی ہے کہ اب ہم اپنی آخرت کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع کر دیں. اب وقت وہ آ گیا ہے کہ ہم غفلت چھوڑ دیں، سستی چھوڑ دیں، اور ہمارا دھیان اب اس طرف کو ہو جائے کہ پتہ نہیں کب واپسی کا وقت آ جائے. اور یہ نہ ہو کہ ہم نے کچھ جمع ہی نہ کیا ہو، کیونکہ جمع کرنا ایک دن کا کام نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ نے کوئی گھر بھی دنیا میں بنانا ہو نا تو آپ پیسے جمع کرتے ہیں. شادی کرنی ہوتی ہے تو لوگ کب سے پیسے جمع کرنے لگتے ہیں، یا کوئی ویکیشن پہ کوئی ایسی جگہ جانا ہے تو جو مہنگا ہے، تو آپ اس کے لیے کب سے تیاری شروع کرتے ہیں کہ محنت کرنی ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، کیونکہ مجھے وہاں جانا ہے. لوگ حج عمرے کے لیے بھی کرتے ہیں. تو جو بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے اس کے لیے جتنا بڑا ہوگا اتنے ہی زیادہ دن سے آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک دن میں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں آ سکتا. تو جنت جو ہے یہ آسان تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو منزل پہ پہنچنا ہو، منزل پہ پہنچنے کا جس کو ڈر ہو، وہ اپنا سفر رات سے شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا اب جب ٹائم آئے گا تو پھر شروع کروں گا، نہیں، وہ پہلے سے اپنا سفر شروع کرتا ہے تاکہ منزل تک پہنچ جائے. اور فرمایا، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے، یعنی جنت میں اگر پہنچنا ہے، یہ اللہ کا سودا ہے، یہ بڑا مہنگا ہے. اس کے لیے تھوڑی 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 کر کے جمع پونجی رکھنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کرنی چاہیے نیکیاں. تبھی جا کے جب وقت کوچ کا آئے گا تو انف نیکی ہمارے اعمال نامے میں جمع ہو چکی ہوگی. اور اگر آپ اس دن جاگے اور اب سوچا کہ اب میں ساری نیکیاں ایک ساتھ کر دوں کیونکہ اب جانے کا وقت آ گیا، تو ایک تو پتا نہیں کب چلے جانا ہے، دوسرا یہ کہ ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں بھی اتنی نیکی جمع نہیں ہو سکتی جو آخرت میں کام آنے والی ہو. تو ابھی سے اپنا، جس عمر میں بھی آپ ہیں، اپنا سامان چیک کریں، کتنی نیکی کر لی، کتنی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا سودا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس مل جائے کسی کو بھی، مہنگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. اور جو جسے منزل تک پہنچنا، وہ پہلے سے سفر شروع کرتا ہے، رات سے ہی شروع کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ میں اچھا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے کہ مجھے اتنی دور پہنچنا ہے نا، میں ابھی سے سٹارٹ کر دوں، کیونکہ منزل کہیں مجھ سے رہ نہ جائے. تو آپ بھی جنت کے سوداگر ہیں، تو آپ کو ابھی سے اس کے لیے محنت کرنی ہے، کیونکہ جنت بھی آسان نہیں، سستی نہیں، مشقتوں سے گھری ہوئی ہے، محنتوں سے، جو نفس کے اوپر گراں گزرتے ہیں ان کاموں سے، दिल नहीं करेगा उठने का, दिल नहीं करेगा पढ़ने का, दिल करेगा लेटे रहें, दिल करेगा आराम करें, दिल करेगा सैर के लिए निकल जाएं, बड़ा कर लिया आज तो मैंने एक सिपारा पढ़ लिया, बहुत कर लिया, मेरा तो अब सारी चक्कर आ गया, अब तो बस मैं बैठूं और थोड़ा टीवी देखती हूं, थोड़ा रिलैक्स करती हूं। दिल तो यही करता रहेगा। जिंदगी में हमेशा नफ्स जो है इंसान को आराम तलबी की तरफ लेकर जाता है। अब दिल करेगा कि आज लंबी नमाज भी क्या पढ़नी, आज तरावी भी क्या पढ़नी, बस छोड़ो आज दो नफल ही पढ़ लेती हूँ, बस आज छोड़ो आज इतना सही कर लेती हूँ, तो दिल तो करेगा ही नहीं कभी भी। हमें अपने नफ्स को खुद काबू करना है, हमें खुद अपने आप को लेकर आना है नेकियों की तरफ, हमें अपने आप को खुद मनाना है, हमें अपने साथ खुद जोर जबरदस्ती करनी है। हम बच्चों के साथ करते हैं, हम और नौकरों के साथ करते हैं, सख्ती करते हैं ताकि उनको हम ट्रेन करें कि वो भली जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजार सके, ये उनके फायदे के लिए होता है, लेकिन अपने आप पे कितनी सख्ती करते हैं, अपने आप को कितना ट्रेन करने के लिए थोड़ा अपने आप को जरा सख्ती में से गुजारते हैं, नहीं करते, अपने लिए आसानियां ही चाहते हैं, आराम ही करना चाहते हैं, हर वक्त एक आराम के मूड में, रिलैक्सेशन के मूड में रहना और मेहनत मुशक्कत से करनी कतराना, ये इंसान को ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जाता नेकी में। तो अपने लिए खुद एक टाइम टेबल रखें कि मैंने ये काम करना ही करना है और ये चाहे मुश्किल है मैंने इतना करके ही सोना है, या ये वाली चीज है मुझे भारी लगती है, कोई मसला नहीं, जन्नत तक भी तो पहुंचना है, जन्नत का सौदा भी तो आसान नहीं है। तो इस तरह से करके अपने आप को खुद जबरदस्ती से काम करवाने का आदि बनाए, वरना तो आराम ही आराम करते रहेंगे और जाने का वक्त आ जाएगा। तो इसलिए इस महीने में कम से कम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें, इस महीने में आराम को छोड़ दें, उतना ही आराम करें जिसके जरिए उठ के दोबारा आप ताजा दम होके, चाको चौबंद होके आप अपनी इबादत नेकी के काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन लंबे लंबे सोते रहना सिर्फ इसलिए कि हमने रोजा रख लिया तो आप सोए ही रहें, इसलिए कि हम अब रोजे से तो अब बस हम टीवी देखते रहें या हम अब फोन पे ही लगे रहें, क्योंकि रोजा जो हमने रख लिया, तो अपने रोजे को भी चमकाएं, अपने रोजे को भी डेकोरेट करें, जैसे आप अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, घर मिल जाता है तो आप सिर्फ घर नहीं रखते, उसको कितना तरह से सजाते हैं, तो घर है वैसे ही रहने दे, खाली कमरे ही रहने दे, कुछ भी ना रखे उनके अंदर, नहीं हम हर तरह से उसको सजाते हैं। इसी तरह अपने रोजे को भी तो सजाइए, इस तरह आप कपड़े पहन लेते हैं तो इतना ही काफी है, लेकिन खवातीन देखें मेकअप भी करती हैं, ज्वेलरी भी करती हैं, हर तरह का हार सिंगार, उन्होंने पर्स भी अच्छा पकड़ती हैं, कितने तरह से अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं। तो हमारे घर भी ब्यूटीफुल हो, हमारा जिस्म भी ब्यूटीफुल हो, हमारी गाड़ी भी सबसे अच्छी हो, लेकिन हमारी इबादत सबसे निकम्मी हो, ये तो अच्छी बात नहीं। तो इसमें भी और अपनी नेकियों में को भी बेहतरीन तौर पर करें, आसान तरीके से करें, सबसे बेस्ट करें कि हमने सबसे आगे निकलना है और जन्नत का सौदा मैंने लेना है, ये महंगा सौदा है लेकिन मैं इसके लिए कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, ये जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि बस बस मिल जाएगा तो दुआओं से ही मिल जाना, नहीं, अल्लाह ताला आपके अमल को देख रहा है, आपकी कोशिशों को देख रहा है, तो अल्लाह ताला को अपनी भाग दौड़ दिखाएं कि मैं कितना थक रही हूं या अल्लाह तेरे रास्ते में, मैं कितनी मेहनत कर रही हूं तेरे रास्ते में। और कल हमने अपनी नमाज की जो तशरीह देखी उसमें हमने तहव्वुज और बिस्मिल्लाह के बारे में जाना था। जानते हैं बिस्मिल्लाह कितनी जबरदस्त आयत है, वो ये वो आयत है जिसके बारे में हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब ये आयत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उतरी थी तो बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के फरमाया जिस चीज पे मेरा ये नाम ले लिया जाए मैं इसमें जरूर बरकत दूंगा। तो हम समझ के तो पढ़े, लिहाजा अपना उठना बैठना खाना पीना इवन मर्द और औरत मिले तो उसके लिए भी, मिलने का इरादा भी हो तो उसके लिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, तो ताकि जो औलाद अल्लाह ताला दे उसमें भी बरकत हो। तो चाहे आप कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना शुरू करने लगे हैं, सब जगह पे बिस्मिल्लाह करें ताकि अल्लाह ताला की मदद आए, क्योंकि आपने चाहा है ना, बी का मैंने आपको ये भी तर्जुमा बताया था ना कि इसका माना ये भी है कि अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो मदद चाहने के लिए भी जाहिर है हम कोई भी काम खुद तो नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला की मदद हमें चाहिए चाहिए, तो अल्लाह ताला के नाम के जरिए उसकी मदद मांगे, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला तेरे नाम का साथ है तो इस चीज में बरकत होगी। तो उसके बाद हम जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं, सूरह फातिहा भी इतनी अहम सूरत है, ये तो पूरे कुरान का निचोड़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था کہ تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی یعنی آسمانی کتابیں ہیں، ایون قرآن کریم، اس میں بھی کوئی سورت سورت فاتحہ جیسی نہیں ہے. اسی لیے اس کو ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ہر رکعت میں یہ پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں کیا حمد، حمد کا مطلب کیا؟ شکر. اور جب ال لگا دیا آپ نے ال، تو سارا شکر اللہ کے لیے. اور حمد کا دوسرا معنی تعریف، ساری کی ساری تعریف اللہ تعالی کے لیے، سارا شکر بھی اس کے لیے، ساری تعریف بھی اس کے لیے. یہ سورہ فاتحہ کے شروع کے الفاظ، یعنی الحمد سے ہی شروع ہوا، قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے. اور دیکھیں یہی وہ کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بولا تھا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، پہلے انسان نے سب سے پہلی بات کیا بولی تھی؟ الحمدللہ. کہ جب ان کے اندر روح پھونکی گئی تھی تو ناک تک روح جب آئی تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ. تو یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، کلمہ شکر ہے یہ. انسان ویسے تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے عاجز ہیں. تو ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہو نا اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل یہ کلمہ ہے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میں کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا دے دے، ساری دنیا بھی آپ کو مل جائے نا، اور پھر آپ صرف الحمدللہ کہیں، تو یہ کلمہ ساری دنیا سے زیادہ افضل ہے، اسے زیادہ بہتر ہے. اور قرطبی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا مل جانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق کا مل جانا. تو آپ کو توفیق ہوئی، کل آپ کو یہی میں نے ذکر بتایا تھا الحمدللہ کا، کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ توفیق زیادہ بڑی توفیق ہے پوری دنیا سے. پوری دنیا میں آپ کیا کچھ ہے، سونا چاندی، گھر بار، جائیدادیں، اولاد اور نعمتیں، جو بھی ساری چیزیں ہیں نا، ان سب سے زیادہ. تو ان سے زیادہ کیا بڑھ کے یہ کلمہ ہے؟ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمہ کا جو ثواب ہے نا، وہ ختم نہیں ہونا، وہ باقی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے افضل دعا کیا کہا گیا؟ الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نا کسی کام سے ڈسٹریس ہوتا تھا نا، رنجیدہ ہوتے تھے، تو کیا فرماتے تھے؟ تب بھی یہ نہیں، کچھ شکایت نہیں، فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یہ الحمدللہ. اور جب کوئی اچھی چیز لگتی تھی تو کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحان اللہ. اور کعب احبار کا قول ہے کہ تورات اور انجیل میں امت محمدیہ کی جو تعریف ہے نا، وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ حمادون ہے. جو آخری نبی کی امت ہوگی نا، وہ حمادون ہوگی، حماد امت ہوگی، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی، یعنی خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں بس اللہ کی حمدی بیان کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہی کہتے رہتے ہیں. الحمدللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصف بیان کرتا ہے کہ بس، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے نا، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ یہ تعریف ہے. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اصل میں آپ محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ جو تعریف کی جاتی ہے نا، وہی حمد ہوتی ہے، جو اس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں. تو اس میں اتنی محبت ہے، آپ نے کبھی محبت فیل کی جب آپ نے الحمدللہ کہا؟ اور کبھی تعظیم، اتنی رسپیکٹ، آنر دینا کسی کو، ایسا فیل کیا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور للہ، اللہ ہی کے لیے، اور ساری کی ساری، یعنی دنیا میں جتنی تعریف ہو رہی ہے، وہ مثلا کسی کی شکل کی کوئی تعریف کرتا ہے، کسی کی ڈگری کی، کسی کے مال کی، کسی کی اور چیزوں کی تعریف کرتا ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ ساری چیزیں اس کو اللہ نہیں دی ہیں نا، اس کے اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو الف لام میں، ال میں نا، ساری تعریف اللہ تعالیٰ دے رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کتنے پیارا کلمہ انسان منہ سے بولتا ہے جب وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی بڑائی کے، اور وہ ایسی تعریف آپ نے بیان کی، اتنی بڑی بڑائی کی، اور ایسی تعریف کہ جو جس میں پرفیکشن ہے، پرفیکشن، پرفیکٹ تعریف آپ نے کی اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. تو جب آپ الحمدللہ کا کلمہ کہیں تو اس وقت بڑی محبت سے کہیں اور بڑی تعظیم کے ساتھ کہیں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر، اللہ صرف اکیلے تیرے لیے، تو رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب ہے تو تمام جہانوں کا. جہانوں کے اندر نا صرف ذی روح کی بات نہیں ہو رہی، کہ جو جنات ہیں، انسان ہیں، یا جو جاندار ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، تمام قسم کے عالم، چاہے وہ ستاروں کا عالم ہے، سورج کا عالم ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، انسان، جنات، چرند، پرند اور بھی جتنی وہ مخلوق ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ایک جنوں کا عالم، یعنی ایک پوری جنوں کی پوری مخلوق وہ بھی ایک عالم ہے، انسانوں کی پوری مخلوق ایک عالم ہے، چرند پرند کی پوری مخلوق ایک عالم ہے، خشکی کے جتنے جانور ہیں ان کا ایک عالم، درندوں کا ایک عالم ہے، مچھلیوں کا ایک عالم ہے، چونٹیوں کا ایک عالم ہے، مطلب جتنی بھی آپ مخلوق کہہ لیں نا، زمین کی ہے، پانی کی ہے، آسمانوں کی ہے، سب ایک ایک عالم ہے، جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، ابھی تک انسانوں کو پتا بھی نہیں کتنے جہان ہیں، وہ ساروں کا رب تو ہے. کین یو امیجن کہ ہر چیز کا اس کا مطلب. دیکھیں ریت کے گھروں کا ایک عالم ہے، میں نے کہا نا نان لیونگ تھنگس بھی عالم میں آتی ہیں، تو ان کا ایک عالم ہے. اب ایسے کا رب ہے تو، رب کا مطلب کیا، تو ان کا خالق بھی ہے، تو ان کا مالک بھی ہے، تو ان کا مربی بھی ہے، یعنی ان کا خیال رکھنے والا، ان کو کیئر کرنے والا، تو ان کا منعم بھی ہے، تو ان کو نعمتیں دینے والا بھی تو ہی ہے، رزق دینا ان کو، سارا ان کی نعمتیں دینا، وہ مطلب ہاں کان دل جو بھی کسی چیز کو بھی کوئی بھی نعمتیں دینی ہیں وہ بھی دینے والا تو ہے، اور تو ان کو قائم رکھنے والا بھی ہے، اس کا ان کا سسٹینر بھی تو ہی ہے، ان کو پالنے والا بھی تو ہی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو ان کی مینٹیننس، ان کی نا ایگزسٹنس کے لیے، ان کے قیام کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہیں نا وہ ساری پرووائڈ کرنے والا تو ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ رب کے اندر کتنا کچھ آپ نے کہہ دیا. اب انسان یہیں پہ رک جائے اگر تو کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اللہ ساری تعریف تیرے لیے، سارا شکر کی تیرے لیے، کیونکہ تو رب صرف میرا نہیں ہے اللہ، تو سارے جہانوں کا رب ہے. جتنے فرشتے، جتنے انسان، جتنے جن، جتنے حشرات، جتنے کیڑے مکوڑے، جتنے مچھلیاں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کا رب تو ہے. سب کو تو پالتا بھی ہے، سب کو تو نے بنایا بھی ہے، کون کس وقت کیا کر رہا ہے، ان کی جو بھی نیڈز ہیں ان کو پوری کرنا تیرا کام. اور یہ تو ہم صرف زمین کا نہ سوچیں کہ زمین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی زمین کے علاوہ کتنے اور جہان ہیں، چاند کتنے سارے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان کتنے ہیں، ان کے اوپر مخلوقات کتنی ہیں، پھر سورج کتنے سارے ہیں، پھر ستارے کتنے سارے ہیں، پھر سیارے کتنے سارے ہیں، پھر ہواؤں میں کیا کیا ہے، پھر فضاؤں میں کیا کیا ہے، پھر ایک چھوٹا سا ذرا سا وائرس بھی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک بیکٹیریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، مائکروسکوپک ہیں جو بھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اتنے بڑے کرا ہیں یعنی ستارے سیارے ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے، اور جبرائیل کا بھی اور میکائیل کا بھی اور اسرافیل کا بھی، ان اتنے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں ان کے بھی جہان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی نعمتیں دینے والا، ان کو ٹیک کیئر کرنے والا، ان کا مالک، ان کا اونر، ان کا سسٹین کرنے والا، ان کو ان کے سروائیول کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری پرووائڈ کرنے والا، اور ان کے اوپر پورا کا پورا اختیار رکھنے والا، فل اتھارٹی رکھنے والا ان کے اوپر صرف تو ہی ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. کتنا بڑا کلمہ ہے، کتنا بڑا کلمہ ہے کہ انسان جب یہ بولتا ہے نا تو اس کے بعد سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. سوچیں کہ آپ کو جواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ادھر ادھر دھیان کے ساتھ بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایسے کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا. جب آپ کہہ رہے ہیں ہر طرح کی تعریف کے لائق اللہ صرف تو ہی ہے، وہ ساری تعریف کے لائق، کتنی بڑی بات بول دی آپ نے. اب پھر بھی آپ سوچیں کہ میں نے جو بھی کہا ہے پتہ نہیں کیا کہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہا ہے، تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ کوئی جواب بھی نہیں، کیونکہ آپ نے بھی سوچ سمجھ کے کہا ہی نہیں. اور جب انسان سوچ سمجھ کے کتنی محبت کے ساتھ، یعنی حمد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی محبت کے ساتھ، تو آپ نے جب اتنی محبت کے ساتھ کہا ہوگا تو آپ دیکھیں آپ کو جواب حدیث میں پتا چلتا ہے ہمیں کہ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر الرحمن الرحیم، الرحمن میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم یعنی ٹیمپرری نہیں ہے اس کی رحمت، بس کہ ہمیشہ ہی رحم کرتا ہے. دیکھیں انسان کسی پہ رحم کرتا ہے نا، پرماننٹ نہیں کرتا. آج دل کیا تو رحم کر لیا، کل غصہ آ گیا، پرسوں پھر رحم کر دیا، ضروری نہیں ہر وقت کرے. الرحیم پرماننٹ، مستقل رحم کرنے والا. رحمان میں بیونڈ آپ کی امیجنیشن رحمت کرنے والا. کبھی دیکھیں ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کے ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے، اور ایسا یہ فلاں ظالم جابر اس کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے نا کہ وہ لوگ پھر بھی چل پھر رہے ہیں، زندہ ہیں، اور ان کو ڈھیل ملی بھی ہے. یہ اس کی رحمت ہے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ کبھی میرا بندہ توبہ کر لے. اللہ اکبر. تو اگر کسی انسان کے پاس کوئی بیماری یا کوئی صدمہ آتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے پر مہربان ہے، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی. تو جو آزمائشوں میں انسان گرتا ہے، جو تکلیف بھی اس کو پہنچتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو وہ جنت میں اتنے بلند مقام پا لیتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جنت میں اونچے درجے دینا چاہتا ہے، لیکن ان کا عمل تو اتنا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کوئی تکلیف دے دیتا ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ، کوئی نقصان، کوئی گھاٹا، اور اس تکلیف پہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجے پہنچا دیتا ہے، ان تک وہ پا لیتے ہیں. اور پھر ایک بندہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس کو آزمائش گھیرے رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ زمین پہ چلتا پھرتا اور اس پہ کوئی گناہ باقی ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو جب آخرت میں آئے تو پاک صاف ہو، سیدھا ہی جنت میں چلا جائے. اس نے صبر کیا دنیا میں، سارے اس کے گناہ ہی دھل گئے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی رحمت ہوتی ہے. آپ سوچ لیں، اس سے اندازہ کیجیے فرعون کتنا ظالم تھا، کتنا ظالم تھا، لیکن جب وہ ڈوبنے لگا اور اس نے کہا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں جوش میں نہ آ جائے، انہوں نے اس کے منہ میں خاک ڈالنا شروع کر دی کہ اب یہ بول نہ سکے. وہ اتنا زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمت، اس کی کیئر، اس کی مرسی، اس کی محبت، اس کی مہربانی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم بہت مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور اس لیے ہم بعض دفعہ بہت ایسے گلے و شکووں کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اس رحمان اور رحیم سے کیسے آپ گلا کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، یہ کیوں کیا؟ ہمیں کیا پتا کہ اس میں اس کی کون سی رحمت چھپی ہوئی ہے، اس کے کون سا رحم ہے اس میں. اور اس کا ذاتی وصف ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قائم ہے، اور اس کا رحم کرنا، رحمان کا، یعنی اس کا اپنا ذاتی ہے یہ. تو اگر آپ کو کسی چیز میں رحم نظر نہ بھی آئے نا، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہی ہے، اور وہ چھپی بھی رحمت ہے جو ہمیں نہیں پتا چل رہی. تو وہ رحمان اور رحیم ہے، سبحان اللہ. تو آج ہم یہاں تک ہی سیکھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ آگے اس میں دیکھیں گے اور اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. آج کا جو ذکر ہے وہ بھی ایسا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. اس کی حمد ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ یہ کلمہ کہا تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے نے ایسا کلمہ کہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا اجر لکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا ہے اس بندے نے، یا رب، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو اس نے ایسا یہ کلمہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کیسے لکھیں اس کا اجر، جیسے تیرے جلال، تیری شان، جیسے تیرے چہرہ اور تیرے عظیم سلطان، اللہ تعالیٰ ہم کیسے اس کا اجر لکھیں، ایسی اس نے تیری حمد بیان کی ہے، اللہ تیرے لیے ایسی حمد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے ہی لکھ لو جیسے اس نے کہا، جب یہ میرے سے ملاقات کرے گا اس وقت میں اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، یعنی انسان اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو اس کلمے کی وجہ سے کتنا کچھ مل سکتا ہے، کتنا بڑا اس کو اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے وقت یہ اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب ہم جب یہ کلمہ کہیں تب بھی ہم بہت ہی محبت کے ساتھ اس کلمے کو ادا کریں. اب آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ جس میں ہم اپنے سارے کاموں کی اصلاح مانگ لیتے ہیں. سارے کام اگر آپ چاہتے ہیں نا میرے اچھے ہو جائیں، بہت سارے کام ہیں، میں کس کس کا بتاؤں، میں کیا کیا بتاؤں، میرے کتنے کام ہیں، تو وہ سارے میں چاہتی ہوں ٹھیک ہو جائیں. تو اب آپ یہ دعا اگر کر لیں گے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم ذات تیری رحمت کی میں فریاد کرتی ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے سارے کاموں کا ذمہ تو لے لے، تو سارے میرے کام اچھے کر دینا، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ میرا نفس مجھے برگلا دے. تو جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ الگ الگ بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا ضرورت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس نے بن مانگے ہماری بہت ساری ضروریات बिन मांगे ही पूरी की नहीं है और बिन मांगे ही हमें अता किया हुआ है, लेकिन उसको स्टिल अच्छा लगता है कि जब आपको कोई चीज की जरूरत हो तो आप अपनी दुआ अल्लाह ताला के हजूर पेश करें। ये उसको पसंद है। वो हालांकि आपके दिल का हाल जानता है, फिर भी उसको अच्छा लगता है कि आप उससे बातें करें और अपने दिल का हाल बयान करें। वो आपके दुखों को आपसे भी ज्यादा जानता है। आपको लगता है कि पता नहीं उसको नहीं पता, नहीं, और आपको लगता है कि मैं बताऊंगी तो ये मैं पता नहीं अब उसको बता रही, नहीं, उसको पहले से पता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है आपसे सुनना। देखिए ना, हम कभी कभी किसी को सिर्फ किस लिए बताते हैं, अपना दिल हल्का करने के लिए। तो इंसानों की बजाय अल्लाह ताला के साथ अपने दिल को हल्का करें, उसको बताएं, और खास तौर पे सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त आप उठ के अल्लाह ताला के सामने अपनी जिंदगी के सारे मसाइल को रख दें और कहें, या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस असलह ली शानी कुल्लहु वला तकलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। और शायद या हय्यू या कय्यूम इस्मे आजम भी हो सकता है, बाज़ उलमा ने इसको इस्मे आजम कहा है। तो अगर ये इस्मे आजम है तो इसके जरिए तो वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमारे सारे ही कामों की इस्लाह कर देना, क्योंकि हम कमजोर हैं अल्लाह, हम अपने कामों को खुद नहीं सुधार सकते, सीधा नहीं कर सकते है अल्लाह, तू ही है जो हमारे कामों को सुधारने वाला है। अल्लाह हमारे सारे कामों को अच्छा कर देना। हम तुझी से फरियाद करते हैं, हमारा और कोई नहीं जिसके आगे हम फरियाद लेकर जाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
दुआओं और अज़कार की इस सीरीज का सिलसिला आपके लिए पेश किया जा रहा है अर-रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट की तरफ से। उस्ताजा नजिया हाशमी की मजीद ऑडियो सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.arrahma.org। इंशाअल्लाह कल आपके साथ नई दुआ और जिक्र के साथ हाजिर होंगे।
यू आर लिसनिंग टू WTUR 770 AM जेम्सटाउन टोरंटो।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
आप सुन रहे हैं रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM पर। हमारे लाइव 24 घंटे की नशरियात को देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। डाउनलोड कीजिए हमारी फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप एंड्रॉइड और एप्पल पर। हमारी नशरियात को अपने लोकल फोन पर सुनने के लिए डायल कीजिए 6478724900। अब वक्त हुआ चाहता है रमजान के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम शहरुल रमजान का, मुकर्ररा डॉक्टर फरहत हाशमी।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ناظرین, شهر رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں। گزشتہ پروگرام میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور و فکر کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے, کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طلبگار رک جا. اور یہ پکار ہر رات کو آتی ہے، یہ پکار ہم سب کے لیے ہے. ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کے طلبگار ہیں. الحمدللہ ہم سب خیر کے طلبگار ہیں. اگر ہم خیر طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ روزہ ہر صاحب ایمان کے لیے فرض عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا روزہ سب سے پسندیدہ روزہ ہے، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور اس دوران وہ روزے سے رہے. پھر اسی طرح باقی امتوں کے لیے بھی روزہ ایک پسندیدہ عبادت رہا ہے. اس مہینے میں ہم کوئی بھی اور کام ایسا نہیں کر سکتے جو روزے کے درجے کو پہنچے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. گویا دوسرے معنوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بہت بڑی تکلیف اور مصیبت، یعنی جہنم کی مصیبت سے بچانے والی ہے. اور یہ صرف ایک روزے کا ثواب بتایا گیا. سوچئے اگر کوئی شخص پورے 30 دن کے روزے رکھے اور پھر اپنی زندگی کے ہر سال میں جب سے وہ بالغ ہوا ہو روزے رکھ رہا ہو، تو قیامت کے دن اس کے لیے کتنا اجر اور ثواب ہوگا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فإنه لا عدل له، تم پر لازم ہے کہ روزہ رکھو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. یعنی باقی عبادات بھی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن روزہ ایک خصوصی عبادت ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. روزہ جہاں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، جہاں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، وہاں فرض عبادت بھی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، نہیں، اسے رکھنا ہی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی نے معذور لوگوں کو رخصت بھی دی ہے. اسی آیت میں آتا ہے کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حقیقی عذر، کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزے کو دوسرے دنوں میں، یعنی سال کے کسی اور مہینے میں رکھ کر گنتی پوری کرے. یہ جو گنتی پوری کرنے کی بات ہے، اس کی بھی تکرار آئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف فرض نہیں بلکہ اپنی تعداد کے ساتھ فرض ہیں، اور ان کی گنتی پوری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی وجہ سے، شرعی عذر سے یا کسی اور وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیا تو انسان یہ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اب چھوٹ گیا نا. نہیں، اس کا ریکارڈ رکھے اور پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کر لیں، کیونکہ جو چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا. ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روزہ کیا ہے؟ ما الصوم؟ قال فرد مجزئ. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو آخرت میں انسان کو کفایت کرنے والا ہے. گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا انسان کی آخرت سے بہت تعلق ہے، جزا کے اعتبار سے بھی اور سزا کے اعتبار سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا آخری عمل روزہ رکھنا ہو تو وہ روزہ اس کو جنت میں داخل کروائے گا. جہاں تک آخرت کے فائدوں کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے. حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدعى یوم القیامۃ یقال اين الصائمون فمن کان من الصائمین دخله ومن دخله لم یظما ابدا. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں، چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہ لگے گی. دراصل روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ایک خاص انعام ہے، اکرام ہے، گویا انہیں ایک خاص طرح کی عزت دی جائے گی، ان کا ایک مقام ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بسام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے. حقیقت یہ ہے کہ روزہ دار روزے کی وجہ سے ایک خستہ حالی کا شکار ہوتا ہے، وہ بھوک کی تکلیف بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی سمیل بھی آنے لگتی ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ حالت ایک ناپسندیدہ حالت ہوتی ہے، لیکن انسان چونکہ یہ ساری مشقت صرف اپنے رب کی خاطر برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں چھپ کر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا. اللہ رب العزت جو بندے کے ظاہر اور باطن سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اللہ کی اس حرمت کو نہیں توڑتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ راز رہتا ہے، اور اس کی یہ مخفی عبادت اس کو ایسا ایمان عطا کرتی ہے، ایسا تقویٰ دیتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کا مزید پسندیدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کے منہ سے جو بساند آتی ہے، یعنی کہ بیڈ سمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. پھر اسی طرح روزہ انسان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر حفاظت فراہم کرے گا. قبر میں بندہ مومن کا جب حساب ہو چکے گا، وہ ان سوالوں کے جواب درست دے پائے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور وہ جواب میں کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو، اور وہ جواب دے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس پر خوش ہو کر اس بندے کے لیے قبر کے اندر ایک عمدہ بچھونا بچھا دیا جائے گا، جس پر وہ قیامت تک کے لیے آرام سے سوئے گا. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادات جن میں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سبھی شامل ہیں، وہ اس کے آس پاس اس کا گھیراؤ کر لیں گی. اگر اس کے سر کی طرف سے یا دائیں بائیں یا پاؤں کی طرف سے کوئی تکلیف اس کو آنے لگے گی تو وہ عبادت سامنے آ جائے گی اور اس کو محفوظ کر دے گی. تو گویا روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو دنیا میں بلکہ قبر میں اور پھر آخرت میں بھی حفاظت کی ضمانت فراہم کرتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے ڈھال؟ دنیا میں برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال، ایک رکاوٹ، اور اسی طرح آخرت میں آگ سے بچاؤ کا ذریعہ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا ایک مضبوط قلعہ ہے. یہ حدیث مسند احمد میں بیان کی گئی ہے، جیسے قلعے کے اندر انسان اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے قلعے میں داخل ہو کر، اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد انسان آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی ایسی چیز کرنے لگتا ہے جس کی اس کے دل میں کھٹک بھی پیدا ہو جاتی تو اس کا یہ احساس کہ میں روزے سے ہوں اسے فوراً اس برائی سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے روزہ ہر طرح کے فوائد کا حامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی کئی قسمیں، اور جس درجے کا روزہ ہوگا، جس قسم کا روزہ ہوگا، اسی درجے کا انسان اجر اور ثواب پائے گا۔ علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں روزہ داروں کی تین اقسام بتائی کہ کچھ لوگ عام روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ خاص روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ خاص الخاص روزہ رکھتے ہیں۔ عام روزہ تو وہ ہے جس میں انسان کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچتا ہے، لیکن خاص روزہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کا صرف منہ ہی روزہ نہیں رکھتا، جو صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بچتے بلکہ ان کے جسم کے باقی تمام اعضاء بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ نگاہیں روزہ رکھتی ہیں۔ انسان اپنی نگاہوں سے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھتا جس کو دیکھنا اللہ نے منع کر رکھا ہو۔ وہ کانوں سے ایسی باتیں نہیں سنتا، ایسی چیزیں نہیں سنتا کہ جن کا سننا اللہ کو ناپسند ہو۔ اسی طرح وہ اپنے قدموں سے ایسی جگہ پر چل کر نہیں جاتا جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہوں۔ تو گویا روزہ دن بھر اس کے تمام اعضاء کو صحیح سمت دیتا رہتا ہے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے ایک ماحول فراہم کرتا ہے۔ اور خاص الخاص روزہ ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل اور دماغ کو ان خیالات سے بھی پاک کر لیتے ہیں کہ جو ردی قسم کے ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کے، مثلا دوسروں کے بارے میں بدگمانی یا ایسے فحش خیالات کہ جن کو انسان زبان پر نہ لا سکتا ہو، یا وسوسے وغیرہ۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنی نیت کو خالص کرتا ہے اور بہترین طریقے پر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص الخاص روزے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ان تمام گھٹیا اور ردی خیالات کی بجائے انسان کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کے قرب کا ایک خاص احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی دراصل مطلوب ہے۔ کیونکہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں کیے؟ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی خاطر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہ اس نے مجھ پر یہ روزہ فرض کیا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پر اس کو رکھے۔ اور احتساب یعنی اپنی نہ صرف یہ کہ نیت، اپنی سوچ، اپنی زبان اور باقی تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہ واقعی وہ روزے کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر انسان روزہ رکھے تو یہ روزہ اس کے لیے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان میں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں، اور روزے کا جو اصل مطلوب اور مقصود ہے ہم اس کو پا سکیں، ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، اور ہم اس اجر و ثواب کو پہنچیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے لکھ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد جو روزے کے ہیں، یعنی جسمانی صحت کے اعتبار سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو نصیب کرے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
You are listening to WTUR 770 AM, Youngstown, Toronto.
خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرس کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری چھوٹی سی سرت یہاں پڑھ لکھ کر یہیں استانی لگ جائے گی. یہ چھوٹا ساتھیا
دی سٹیزنز فاؤنڈیشن پچھلے 30 سالوں سے معیاری تعلیم کے ذریعے لاکھوں بچوں کا مستقبل روشن بنا رہا ہے. سی سی ایف کا ساتھ دیں اور بدلے لاکھوں زندگیاں.
مزید معلومات یا آن لائن ڈونیشن کے لیے وزٹ tcfcanada.org.
وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے. پھر जिंदगी फरार है और दिल भी बेकरार है, जब कर दिया है ला इला तो फिर कैसा इनकार है,
कैसा
listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
इस रमजान में ओपन माइक कैफे एंड कुजीन लेकर आए हैं शानदार इफ्तार डिनर बफे, 25 प्लस डिशेस सिर्फ $25 पर पर्सन, चिल्ड्रन अंडर 7 इयर्स ओनली $10. एंजॉय करें वैरायटी ऑफ करी आइटम, बिरयानी, कढ़ाई, बारबेक्यू, वेजिटेबल डिशेस, फ्रूट्स, सैलेड्स और स्वीट डिशेस. रमजान में इफ्तार डिनर बफे या केटरिंग के लिए सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, 1310 दंदा स्ट्रीट, यूनिट 3, मिसिसागा. कॉल 416-626-6800.
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है. नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा. 28 इयर्स ऑफ अंडररराइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स इन द फील्ड. लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो. 905-607-5000.
Hey, hey.
जमाले